بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب محمد رضا جنتی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 5,940 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 1,098 اور 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہمارا لائیو پروگرام دیکھنے کے لیے، ہمارا پروگرام سننے کے لیے ریڈیو تہران کی آرکائیو کا جائزہ لینے کے لیے، نیز تازہ ترین خبروں سے آگاہی کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ میں آپ سن سکیں گے عالمی خبریں، اہم موضوعات پر تفصیلی رپورٹس، اور بعض موضوعات پر تفصیلی خبریں بھی نیم نگاہ میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ نیم نگاہ کے بعد حسب معمول پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام ٹائم۔ اسلام ٹائم کے بعد دعا پیش کی جائے گی، اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ عزیز سامعین، پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے۔ ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تاکید کی ہے کہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں دوبارہ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایران نے نئے میزائل سٹی کی باضابطہ رونمائی کر دی ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں رینجر کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے معاملات ایک بار پھر تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور امریکی وزرائے خارجہ اور دفاع نے اپنے دورے جاپان اور جنوبی کوریا سے قبل جاری کیے جانے والے مشترکہ بیان میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر چین کا مقابلہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے تاکید کی ہے کہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں دوبارہ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی باتوں کی نہیں بلکہ کارکردگی اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ نے جنوبی کوریا سے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کے ذریعے ایران کی رقم ادا کیے جانے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی ٹرمپ حکومت نے وعدوں اور معاہدے پر عمل کرنا بند کیا، مگر موجودہ بائیڈن حکومت کو چاہیے کہ ایٹمی معاہدے میں واپس آئے اور اس بین الاقوامی معاہدے کے تحت اپنے وعدوں پر عمل کرے، اور یہ کہ ایران ان موضوعات پر کوئی مذاکرات نہیں کرے گا کہ جن پر اس سے قبل کیے جا چکے ہیں۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ ہمارا کوئی بھی مطالبہ قانون سے ہٹ کر نہیں ہے، اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی نے بارہا اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران نے معاہدے کی مکمل پابندی کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یورینیم کی 20% افزودگی پرامن مقاصد کے لیے انجام دی گئی ہے، اور ایران ایٹمی ہتھیاروں کے درپے نہیں ہے، اور اس قسم کے ہتھیاروں کے استعمال کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ ایران نے نئے میزائل سٹی کی باضابطہ رونمائی کر دی ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحری فورس کے میزائل سٹی کی رونمائی اور دفاعی آلات کی شمولیت خصوصی تقریبات کے دوران انجام پائی، جس میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی اور دیگر اعلی رتبہ فوجی عہدیداروں نے شرکت کی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحری فورس کے میزائل سٹی میں مختلف فاصلوں تک مار کرنے والے کروز اور بیلسٹک میزائل سسٹم موجود ہیں۔ پیر کے روز الیکٹرانک جنگی وسائل سپاہ پاسداران کی بحری فورس کے حوالے کیے جانے کی تقریب بھی منعقد کی گئی، جس میں سپاہ پاسداران کے کمانڈر جنرل حسین سلامی اور بحری فورس کے کمانڈر جنرل علی رضا تنگسیری بھی شریک تھے۔ اس موقع پر مختلف صلاحیتوں اور خصوصیات کے حامل میزائل لانچنگ سسٹم، مختلف فاصلوں تک بارودی سرنگیں پھیلانے والے نظام، 360 ڈگری میں فائرنگ کرنے والا نظام، الیکٹرانک جنگ کے آلات اور بہت سے دوسرے وسائل سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی بحری فورس کے حوالے کیے گئے۔ یہ تمام دفاعی آلات اور وسائل ایران کی وزارت دفاع کے ماہرین نے ڈیزائن اور تیار کیے۔ اس موقع پر سپاہ کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ سپاہ کی بحریہ کی توانائیوں میں اضافہ ایرانی عوام کی عظمت و شکوہ کو زیادہ سے زیادہ بلند کرنے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے سبھی شیطان اور سامراجی طاقتیں ایران کے اسلامی انقلاب کے خلاف متحد ہو گئیں، لیکن ان شیطانی طاقتوں کو شکست و ذلت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ ایران کی پہلی کورونا ویکسین کو ایران برکت کی انسانی آزمائش اور کلینیکل ٹرائل کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ کو ایران برکت نامی پہلی ویکسین کی انسانی آزمائش کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کی افتتاحی تقریب میں 2 رضاکاروں کو یہ ویکسین لگائی گئی۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ اولین کورونا ویکسین کو ایران برکت کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کی انسانی آزمائش کی اجازت فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی اور وزارت صحت نے پہلے مرحلے کے مثبت نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے دی ہے۔ کوو ایران برکت نامی اس ویکسین کی انسانی آزمائش کے پہلے مرحلے کا آغاز جنوری کی ابتدائی تاریخ میں کیا گیا تھا اور 3 رضاکاروں کو یہ ویکسین لگایا گیا۔ پروگرام کے مطابق کوو ایران برکت کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کی انسانی آزمائش یا کلینیکل ٹرائل کا عمل رواں سال 21 مئی تک مکمل کر لیا جائے گا۔ دوسری جانب صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے ملک میں کورونا ویکسین کی تیاری کو ایرانی سائنسدانوں کا قابل فخر کارنامہ قرار دیا۔ پیر کے روز اپنے ایک بیان میں صدر ایران کا کہنا تھا کہ ملک پر مسلط کردہ شدید ترین پابندیوں کے دوران ایرانی سائنسدانوں نے کورونا ویکسین تیار کر کے قابل فخر کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے وزارت صحت کی ان کوششوں کی بھی قدردانی کی جو وہ روس، چین، ہندوستان اور دیگر ملکوں سے قابل اطمینان کورونا ویکسین منگانے کے لیے انجام دے رہی ہے۔ صدر ایران نے وزارت صحت، وزارت خارجہ اور خاص طور سے ایرانی سفیروں، مرکزی بینک اور محکمہ منصوبہ بندی اور بجٹ کو ہدایت کی کہ وہ ملک کی ضرورت کے مطابق قابل اطمینان غیر ملکی کرونا ویکسین کی فراہمی کے لیے پوری تندہی سے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بڑی اہم اور قوم کے لیے باعث فخر ہے کہ ہم سخت حالات اور دشمن کی شدید اقتصادی جنگ کے باوجود ملک کی ویکسین کی تحقیق اور تیاری میں بھی کامیاب رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنی ضرورت کے مطابق غیر ملکی کرونا ویکسین کے حصول کی مؤثر کوششیں بھی انجام دے رہے ہیں۔ صدر ایران نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایرانی عوام کو کرونا ویکسینیشن کے قومی پروگرام اور عظیم منصوبے کی تفصیلات سے پوری طرح آگاہ کیا جائے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے علاقے میں اورنگی ٹاؤن میں رینجرز کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا جس میں کم سے کم ایک سیکیورٹی اہلکار کی جان چلی گئی جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن نمبر 5 کے قریب رینجرز کی گاڑی کے پاس دھماکہ ہوا جس میں ایک سیکیورٹی اہلکار دم توڑ گیا جبکہ 2 اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ کریکر سے کیا گیا ہے۔ موٹر سائیکل پر سوار ملزمان بم پھینک کر فرار ہو گئے جبکہ بعض خبروں میں کہا گیا کہ بم سڑک کے کنارے نصب کیا گیا تھا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ابھی تک کسی شخص یا گروہ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی ضمانت منسوخ کی نیب کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے شوگر مل کیس میں مریم نواز کی ضمانت کی منسوخی کے بارے میں نیب کی درخواست پر سماعت کی۔ نیب کے وکیل نے کہا کہ مریم نواز اپنی ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں اور ہمارے طلب کرنے کے باوجود وہ نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئی۔ نیب کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 اپریل تک جواب طلب کر لیا ہے۔ دوسری جانب مریم نواز نے نیب کی درخواست اور عدالت کے نوٹس کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ انہوں نے اپنے رد عمل میں کہا کہ میں 2 مرتبہ جیل کاٹ چکی ہوں اور مجھے دوبارہ جیل جانے سے کوئی خوف نہیں۔ انہوں نے اپنے پاکستان سے باہر جانے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جب تک حکومت نہیں چلی جاتی، عمران خان وزارت عظمیٰ سے ہٹ نہیں جاتے، وہ ملک سے باہر نہیں جائیں گی، چاہے پاسپورٹ ٹرے میں رکھ کر ہی پیش کیوں نہ کیا جائے۔ واضح ہے میاں نواز شریف سمیت شریف خاندان کے متعدد افراد کو، جن میں شہباز شریف بھی شامل ہیں، بدعنوانیوں کے مقدمات کا سامنا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر میں شدت پیدا ہو گئی ہے اور برٹش کرونا کے 70% سے زائد کیس سامنے آنے کے بعد مختلف شہروں کو لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صوبہ پنجاب کرونا وائرس کی تیسری لہر میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبائی محکمہ صحت کے حکام نے بتایا تھا کہ پنجاب کے چاروں شہروں میں وبا کے 70% معاملات دراصل برطانیہ میں پائے جانے والی نئی قسم کے کرونا وائرس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ صوبہ پنجاب کی حکومت نے وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے صوبے کے 7 شہروں میں 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے سندھ میں بھی انتظامیہ نے کرونا کی تیسری لہر کو روکنے کے لیے خصوصی ہدایت نامہ جاری کیا ہے۔ واضح ہے پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 2250 سے زائد معاملات سامنے آئے ہیں اور 30 کے قریب افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 6,07,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 13,500 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر ہندوستان میں کورونا کے معاملات ایک بار پھر تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 26,000 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک کی متعدد ریاستوں میں پچھلے چند روز سے مہلک عالمی وبا کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے فعال کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 118 ریکارڈ کی گئی۔ ان دنوں ایک بار پھر مہاراشٹر میں کرونا کے سب سے زیادہ کیسز درج کیے جا رہے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے میں صرف مہاراشٹر میں 16,620 نئے معاملات سامنے آئے اور ایک دن میں 50 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ میانمار کی فوج نے مسلسل دوسرے روز بھی مظاہرین کا بہیمانہ قتل عام کیا اور پیر کو بھی مظاہرین پر گولیاں برسا کر کم سے کم 14 افراد کو ہلاک کر دیا۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ مظاہرین اور فوجیوں کے درمیان ینگون میں ہونے والی جھڑپوں میں درجنوں افراد مارے گئے، جن میں تقریباً سبھی مظاہرین ہیں۔ پیر کو بھی میانمار کے فوجیوں نے مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کر کے کم سے کم 14 افراد کو ہلاک کر دیا۔ قبل ازیں اتوار کو ینگون میں فوجیوں نے مظاہرین پر حملہ کر کے 40 کے قریب افراد کو، جو آمریت کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، ہلاک کر دیا۔ اتوار کو مظاہرین اور فوجیوں کے درمیان جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب مظاہرین نے ایک چینی گارمنٹ فیکٹری کو آگ لگا دی۔ آتش سوزی کے نتیجے میں کارخانے کے درجنوں ملازمین جھلس کر زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں ہونے والی جھڑپوں میں 39 مظاہرین اور ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوا۔ میانمار میں جاری احتجاجی مظاہروں کے دوران اب تک 130 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 2,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 1 فروری کی فوجی بغاوت کے بعد سے میانمار میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ خطے میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کے مرکز سینٹ کام کے کمانڈر نے افغانستان سے ممکنہ فوجی انخلاب پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جنرل میکنزی نے مانی خیز بیان میں دعویٰ کیا کہ طالبان گروہ کے ساتھ طے پانے والے کسی معاہدے کے بغیر افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلا کابل کی حکومت کو ایک بڑی جنگ سے دوچار کر دے گا۔ دہشت گرد امریکی کمانڈر نے کہا کہ کسی سمجھوتے کے بغیر امریکی فوجی اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو افغانستان کی حکومت اور طالبان میں بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا کہ قطر میں طالبان کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کے تحت امریکی فوج کو مئی تک افغانستان سے واپس چلا جانا چاہیے۔ چنانچہ طالبان نے بارہا خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے سمجھوتے پر عمل نہیں کیا تو ایسی شدید جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے جس کا ذمہ دار خود امریکہ ہوگا۔ امریکی وزراء خارجہ اور دفاع نے اپنے دورے جاپان اور جنوبی کوریا سے قبل جاری کیے جانے والے مشترکہ بیان میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر چین کا مقابلہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اور وزیر خارجہ لوئیڈ آسٹن پیر سے جاپان اور جنوبی کوریا کا دورہ شروع کرنے والے ہیں۔ چین اور شمالی کوریا کی جانب سے درپیش خطرات کے مقابلے کو اس دورے کا اہم ترین مقصد قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اور دفاع کے مشترکہ بیان میں چین کے خلاف واشنگٹن کے دعووں کا اعادہ کرتے ہوئے امریکی حکمرانوں کی عادت کے مطابق بیجنگ کے خلاف الزام تراشیاں بھی کی گئیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اپنی حالیہ تقریر میں چین کو اپنے ملک کا اہم ترین حریف قرار دیا تھا۔ چین کے صوبہ سنگیانگ کے مسلمانوں کی صورتحال، ہانگ کانگ میں جاری مظاہروں اور تبت کے بارے میں امریکہ کے مواقف پر بیجنگ کی جانب سے کڑی نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اعتراف کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کو پیچھے ہٹنے اور مذاکرات پر مجبور کر دینے میں ناکام رہی ہے۔ ایران کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کے سخت ترین دباؤ اور مخاصمانہ اقدامات میں کردار ادا کرنے والے انتہا پسند سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا ہے کہ ہم ایران کو پیچھے ہٹنے اور مذاکرات کے لیے مجبور کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ ایران جھک جائے اور ایسے معاہدے پر مجبور ہو جائے جو بقول ان کے حقیقی معنوں میں اسے ایٹمی ہتھیاروں کے اصول سے روک سکے، لیکن ہم ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ پمپیو نے دعویٰ کیا کہ ہم نے اس سلسلے میں کافی پیش رفت حاصل کی۔ سابق وزیر خارجہ اس اعتراف سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ایران کے خلاف امریکی دباؤ اور پابندیوں کے مؤثر ہونے کے تمام تر دعوے کھوکھلے تھے اور ان میں کوئی دم خم نہیں تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے۔ میری نظر کو کسی طرح۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائم، جس کے بعد دعائے امام زمانہ علیہ السلام نشر کی جائے گی، جس کے ساتھ ہی ہماری نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اسلام میں بعض گناہ انسان کو ابدی عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں، کیا یہ واقعی عدل و انصاف ہے کہ ایک محدود گناہ کے لیے انسان کو ابدی عذاب میں گرفتار کر دیا جائے؟
یہ سوال بھی بہت اہم ہے، اور آدمی کو اللہ نے چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی دی ہے، تو یہ بھی سوال آدمی کے سوچنے اور فکر کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی فکر کرتا ہے تو طرح طرح سے اس کے سامنے سوالات آتے ہیں، اور دین سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ سوال علم کی کنجی ہے، جب تک سوال نہیں ہوگا تو حقیقتیں سامنے نہیں آئیں گی۔ بہت اچھا سوال ہے کہ جب ہم اس دنیا میں گناہ کرتے ہیں تو ہمارا گناہ محدود ہوتا ہے، ایک گھنٹے کا، دو گھنٹے کا، تین گھنٹے کا، ایک مہینے کا، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ اللہ کے یہاں ملتی ہے تو لامحدود سزا ہوتی ہے، دائمی سزا ہوتی ہے۔ یہ سوال ہے یا اعتراض ہے، یہ یقیناً سوچنے سے یہ سوال پیدا ہوا ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایک دو گناہ کی بنیاد پہ اتنی بڑی سزا دیتا ہو۔ اصل مسئلہ گناہ یا جنت میں جانے کا یا جہنم میں جانے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ انسان کی تطہیر کا ہے۔ چونکہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ نجس اور نجاست دونوں کا داخلہ ممنوع ہے، کوئی بھی نجس چیز، کوئی بھی نجاست جنت میں نہیں جا سکتی۔ لہٰذا جب گناہ کرتا ہے آدمی تو وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، اس میں ایک نجاست و خباست پیدا ہو جاتی ہے، قباحت اس کے وجود میں آ جاتی ہے جو اسے جنت کے قابل نہیں رہنے دیتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی دو چار نیکیاں کر کے فوراً جنت میں چلا جائے، جب دو چار نیکیوں کے بعد آدمی جنت میں نہیں جا سکتا تو دو چار گناہ کرنے کے بعد بھی آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اصل مسئلہ تطہیر کا ہے کہ آدمی اپنی فطرت کو پاک کرے، اپنی نفس کو پاک کرے، اور اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ مختلف طریقے سے گناہ جب آدمی کر لیتا تو اس کی اللہ تطہیر کرنا چاہتا ہے، اس کائنات میں تطہیر۔ مثلا اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ آدمی کے وجود میں جو گندگی گناہ کے ذریعے سے پیدا ہو گئی ہے، جو اللہ کی دوری پیدا ہو گئی ہے گناہ کر کے، اس کی نافرمانی کر کے، وہ توبہ کے ذریعے سے اس گندگی کو دور کرے، اپنی تطہیر کرے اپنے نفس کی، اسے پاکیزہ بنائے۔ یا پھر کچھ بیماریاں ہیں جس سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اللہ کے اور اس کے درمیان گناہ نے دوری پیدا کر دی ہے۔ جب اللہ کا بندہ بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ بیماری کی وجہ سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے رابطہ ہوتا ہے اس کا، تو پھر وہ اپنے نفس میں ایک طرح کی طہارت پیدا کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے وقت نزا کی تکلیف ہے، اسے رکھا گیا ہے عالم جاکنی میں، آدمی کی تطہیر ہو جاتی ہے گناہوں سے، چونکہ اس وقت جب وہ مصیبت کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے اور اللہ کی یاد اسے تطہیر کی طرف لے جاتی ہے۔ جب اس سے بھی انسانوں کی تطہیر نہیں ہو پاتی تو عالم برزخ میں طرح طرح کی مشکلات اسے پیش آتی ہیں تاکہ تطہیر ہو سکے، پھر اس سے بھی تطہیر نہ ہو سکے پھر تو پھر ائمہ طاہرین کی شفاعت رکھی گئی ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی تطہیر ہو جائے۔ تطہیر ہو جائے گی تو آدمی جنت کا مستحق بن جائے گا۔ جب آدمی نجس ہوتا ہے اور اس قابل نہیں رہ جاتا کہ نہ شفاعت ائمہ کام آ سکے، نہ عالم برزخ کا عذاب اس کی تطہیر کر سکے، نہ جاکنی کے عالم میں نہ بیماریاں، تو وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے کافرین کے لیے عذاب خالدہ کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے کفر پہ باقی رہتے ہیں اور ان کے نفس میں کفر کی نجاست باقی رہتی ہے، وہی لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ ورنہ عام گناہگاروں کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو سکیں۔ اللہ کی بنا اس پہ نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم میں بھیجے، بلکہ اللہ کی بنا اس پہ ہے کہ اس کے بندے اس کے بن کے رہیں، اور جو مقام اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا اور پسند کیا ہے اسی مقام کو بندے حاصل کر سکیں، اور اس کی جگہ جنت ہے۔ آدمی چونکہ مختار ہے اس لیے تو جنت و جہنم اس کے عمل پہ منحصر ہے، ورنہ اللہ کی بنا اس پہ ہے کہ اپنے بندوں کو ہر طرح کی پریشانی سے نجات دے سکے اور ہر طرح کی آسائش فراہم کر سکے، یعنی جنت میں داخل کر سکے۔
قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا، لہٰذا اس اعتبار سے اگر مسئلے نظام حکومت کو دیکھا جائے تو زمین پر نظام خلافت ہی حاکم ہونا چاہیے، تو پھر شیعہ کیسے نظام امامت کی بات کرتے ہیں؟
یہ سوال مسلمانوں کے ذہن میں بہت آتا ہے، ہمارے صاحبان علم، طلاب اور عوام کے ذہن میں بہت آتا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں جو یہ دو لفظ پائے جاتے ہیں، امام اور خلیفہ، تو ان کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جب خداوند عالم نے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کر دیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو بس ہمارے درمیان میں خلافت ہی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ایک دوسرا لفظ آیا ہے امامت کا، امام، تو یہ لفظ امام کہاں سے آیا ہے اور یہ کیوں استعمال ہوتا ہے، اور مذہب شیعہ لفظ امام کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں کے معنی پر، دونوں کی ذمہ داریوں پر اور دونوں کی کوالٹیز پر، معنی و مفاہیم پر غور و فکر کرنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے ہر کام کے آغاز اور انجام میں مستخلف انہوں کا تابع ہوتا ہے، یعنی جس نے اس کو خلیفہ بنایا ہے وہ اس کا تابع ہوتا ہے، وہ خلیفہ بنانے والے کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ لہذا خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ خلیفہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس نے اسے خلیفہ بنایا ہے اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے اپنے آپ کو مزین کرے۔ اس وجہ سے کہ خلیفہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جس نے اس کو اپنا جانشین بنایا ہو، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، یعنی میں اپنے صفات کا مظہر بنانے والا ہوں، یعنی میں ایسی مخلوق، ایسا انسان بنانے والا ہوں کہ جس میں میری تمام کی تمام صفات متجلی ہوں گی۔ تو خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی نے اپنا جانشین بنایا ہو۔ لیکن امام کس کو کہتے ہیں؟ امام کے اس سے اعلیٰ اور بالا معنی پائے جاتے ہیں۔ خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ جس وقت پیغمبر اکرم مدینے سے کہیں جایا کرتے تھے تو اپنا کسی کو بھی خلیفہ بنایا کے جایا کرتے تھے۔ اب وہ خلیفہ رسول اسلام جیسا ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ خلیفہ عام خلیفہ ہوتا تھا۔ لیکن امام ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جو دنیاوی اور دینی تمام ضرورتوں کو لوگوں کی پورا کرتا ہے، جو تمام کے تمام مشکلات کا حل تلاش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جناب ابراہیم خلیفہ نہیں تھے بلکہ جناب ابراہیم امام تھے۔ امامت کا وہ عہدہ ہوتا ہے کہ جو نبوت اور رسالت پر غالب ہوتا ہے، نبوت سے بھی افضل ہوتا ہے اور رسالت سے بھی افضل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں چیزیں ایک انسان میں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام میں دونوں چیزیں پائی جاتی تھیں، وہ امام بھی تھے اور وہ رسول خدا کے خلیفہ بھی تھے۔ اسی وجہ سے امام کا درجہ بلند و بالا ہوتا ہے، لیکن خلیفہ کا اس کے بنسبت بہت نیچا درجہ ہوتا ہے۔
کہتے ہیں کہ اہل تشیع کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ تقیہ کرتے ہیں، اور جو ان میں تقیہ نہیں کرتا وہ شیعہ ہی حساب نہیں کیا جاتا۔ یہ کس طرح کا عقیدہ ہے، اور کیا اس پر قرآنی آیت سے دلیل پیش کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ تقیہ کا جو مسئلہ ہے وہ صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تقیہ کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے، تقیے کا حکم سنت پیغمبر نے دیا ہے، لہذا جو بھی قرآن اور سنت پیغمبر کو مانتا ہے، اپنے کو سچا مسلمان سمجھتا ہے، تو اس کو چاہیے اس حکم قرآنی پر عمل کرے۔ ایک چیز میں عرض کر دوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں صاحب جو تقیہ ہے وہی نفاق ہے، شیعہ لوگ تقیہ کرتے ہیں لہٰذا وہ منافق ہوتے ہیں۔ دیکھیے تقیہ اور نفاق میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تقیہ ایک الگ چیز ہے اور نفاق اور منافق ہونا ایک الگ چیز ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے نفاق یہ ہے کہ انسان کے دل میں کفر ہو لیکن زبان پر ایمان ہو، تقیہ اس کے برعکس ہے، انسان کے دل میں ایمان ہے لیکن مصلحتاً انسان کی زبان پر کلمہ کفر آ جاتا ہے۔ تو اس بنا پر تقیہ الگ ہے اور نفاق الگ ہے۔ تقیہ کا حکم حدیث میں بھی وارد ہوا ہے، تقیہ کا حکم قرآن کریم میں بھی وارد ہوا ہے۔ تقیہ کے سلسلے میں پہلی حدیث جس کو شیخ مظفر علیہ الرحمٰ نے عقائد امامیہ میں کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے اس طریقے سے نقل کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں التقیت و دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ لا دین لمن لا تقیت لہ، جو انسان تقیہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ اصلاً بے دین ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی دین نہیں ہوتا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب اعتقادات میں اس طریقے سے عبارت نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں انہا واجبتن، تقیہ کا موضوع اگر فراہم ہو جاتا ہے تو تقیہ کرنا انسان پہ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں من ترکہا کانا بمنزلت من ترک الصلاح، جو انسان جان بوجھ کے تقیہ کو چھوڑ دیتا ہے گویا ایسا ہے کہ اس نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہیں دو احادیث جس کو میں نے تقیہ کے ضمن میں عرض کیا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں احادیث آپ کو کتب احادیث پہ ملیں گی جو تقیہ سے متعلق ہیں۔ قرآن کریم میں بھی بہت سی جگہوں پر تقیہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے انسان کو تقیہ کرنا چاہیے، جس میں آل عمران کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں مومنین کو چھوڑ کر، اور جو انسان اس کام کو انجام دے گا اس نے الہی فعل کو انجام نہیں دیا بلکہ شیطانی فعل کو انجام دیا ہے۔ پھر یہ جملہ ہے الا ان تتقوا منہم تقا، لیکن اگر بطور تقیہ ان سے مل رہے ہو، ظاہری تعلقات رکھے ہوئے ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جناب عمار یاسر کے قضیے میں آپ کو ملے گا کہ آپ نے تقیہ فرمایا اور آپ نے اب تقیہ کر کے اپنی جان کو بچا لیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 104 میں آپ ملاحظہ کیجئے گا، جس میں اللہ نے یہ کہا من کفر باللہ من بعد ایمان ہی، جو انسان ایمان کے بعد کفر اختیار کرے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہ جملہ بھی تقیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے اور وہ حالت مجبوری میں کلمہ کفر کو زبان پہ لے آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی کا نام تقیہ ہے۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
زہد یعنی سادہ زیستی۔ اگر اسلامی تعلیمات انسان کو زہد و سادہ زیستی کی دعوت دیتی ہے تو پھر وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کا اختراع کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اس میں ایک طرح کا تضاد نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلے ہمیں مشخص کرنا پڑے گا کہ زہد کسے کہتے ہیں، زاہد کسے کہتے ہیں. یہ لغت میں، بعض لغت میں جو معنی کیے ہیں، جیسے المنجد میں جو معنی کیے ہیں، اس نے کہا ہے کہ ترک دنیا لتخلل العبادہ، یعنی دنیا کا ترک کرنا کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے. اس نے دو چیز کو، اس تعریف میں دو چیز کو الگ الگ کر دیا ہے، کہ دنیا اور ہے اور آخرت اور ہے. دنیا کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ دنیا ہے، آخرت کے لیے جو کام کیا جائے گا اس کا نام عبادت ہے. کہہ رہے زاہد وہ ہے جو تمام دنیا کو ترک کر کے وہ لگ جائے کس میں؟ عبادت کے، آخرت کے امور میں. اسلام، یہ تعریف اصل میں مسیحیت کی تعریف ہے، یہ سرکا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تعریف جو ہے وہ یہ روحانیت کی طرف جو ہے دعوت دیتی ہے، اور اسلام بالکل اس کے مخالف ہے. اسلام کہتا ہے لا روحانیت فی الاسلام، اسلام میں روحانیت نہیں ہے اصلا. بس یہ تعریف جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بہت سے مکاتب فکر جس کو دنیا کہتے ہیں کہ اسلام اس کو عین عبادت سمجھتا ہے. مثال کے طور پر تجارت ہے، زراعت ہے، یہ تمام چیزیں، انسان نوکری کرتا ہے، یہ سب چیزیں جو کرتا ہے، ہم اس سے سوال یہ ہوگا کہ یہ کس ہدف کے تحت ہے، کس ہدف کے لیے کر رہا ہے. اگر انسان زراعت کر رہا ہے یا جو ہے وہ تجارت کر رہا ہے، کشا ورزی کر رہا ہے، یعنی یہ ساری عمر جو انجام دے رہا ہے زندگی کے، وہ اگر اس لیے کر رہا ہے کہ نان و نفقہ بچوں کا فراہم کر سکے، اور جو ہے وہ معاشرے کی اقتصاد کو مضبوط کرے، اللہ کے لیے اگر یہ سارے کام ہوں، تو یہی عین عبادت ہے. اس کا یہ عبادت سے جدا نہیں ہے. اس لیے کہ زاہد جو معاشرے میں جس کو زاہد کہتے ہیں، اور جو اسلام یعنی جس کو زاہد کہتا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. زاہد جو معاشرہ ہمیں کہتا ہے، ہر وہ آدمی جو کم پر قناعت کرے اسے زاہد کہتے ہیں، لیکن اسلام ہر کم پر قناعت کرنے والے کو زاہد نہیں کہتا ہے. بلکہ زہد کا تعلق مثلا مال ہے، ثروت ہے، دولت ہے، ان تمام چیزیں، یا پوسٹ و مقام ہے، یہ تمام چیزیں سب سے پہلے پوچھا جائے گا کس ہدف کے تحت ہے. اگر اللہ کے لیے ہے، اگر اس کا ہدف جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا، یعنی ہدف جو ہے وہ اللہ ہے، تو یہی عین عبادت ہے، یہی زہد ہے. لیکن اگر حتیٰ عبادت ہو، اگر انسان عبادت کر رہا ہے، انجام دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، مگر اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، تو وہ زہد نہیں ہے، وہ زاہد نہیں ہے. وہ تو یہ بہت فرق ہے. زاہد کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم اسلام میں جو کہا ہے، اسلام میں یہ دیکھا کہ ہدف کیا ہے. اگر مقصد اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرے گا وہی زہد ہے، اور اگر اللہ کے لیے کام نہ ہو، تو وہ زہد کے بالکل منافی ہے. مثال کے طور پر اب یہ کہ ٹیکنالوجی وغیرہ، انسان اگر زاہد ہو جائے گا تو اس سے منافات رکھتا ہے؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے، منافات قطعاً نہیں رکھتا ہے. آپ یہ دیکھیے، مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے ایک فردی زندگی ہے، اور ایک ہے کہ دوسرے کے لیے کام کرنا. مولائے کائنات نان اور روٹی کھاتے تھے، نان کھاتے تھے، یعنی جو کھاتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے، لیکن کام کتنا کرتے تھے وہ دیکھیے. جو ہے وہ کشا جو ہے زراعت بھی کرتے تھے، وہ کنواں بھی کھودتے تھے، وہ پانی بھی ڈالتے تھے. یہ سب چیزیں وہ اختیارات میں آئیں گی، یہ ساری چیزیں مولا کائنات خود کرتے تھے. حتیٰ ملتا ہے روایت میں کہ مولا کائنات جاتے تھے، کام کرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا پورا پورا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. تو ایک کم قناعت کرنا ہے زہد، لیکن کس ہدف کے تحت، کس ہدف کے تحت انسان کر رہا ہے؟ اگر یہی چیزیں اللہ کے لیے ہیں، تو عین زہد اور عین عبادت ہے. اگر اللہ کے لیے نہیں ہے، تو حتیٰ عبادت، نماز، روزہ بھی ہو، تو وہ بھی زہد نہیں ہے، وہ بھی دنیا داری ہے. لہذا ہمیں مشخص کرنا پڑے گا زاہد کسے کہتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ہدف کیا ہے. اگر ہدف اللہ کے لیے ہے، تو وہی زہد ہے. اگر ہدف اللہ کے لیے نہیں ہے، تو وہ زہد نہیں ہے، بلکہ دنیا پرستی ہے. اسی لیے جس وقت ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور وہ زہد پہ بحث کرنے لگا تھا، امام نے فرمایا کہ اگر زہد سے مراد یہی ہے جس کو تم کہتے ہو، تو یہ بتاؤ جناب یوسف جب زندان سے باہر آئے تھے، تو انہوں نے کس چیز کا مطالبہ کیا تھا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یعنی جناب یوسف آ کے کتنی بڑی پوسٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے خزانہ داری کی وزارت دے دی جائے. خوب قرآن نے اس کو نقل بھی کیا ہے، اور قرآن نے اس کی مذمت نہیں کی ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یوسف جو ہے دنیا پرست نہیں تھے، وہ خدا پرست تھے. پس خدا نے، یعنی جو اسلام نے جس چیز سے منع کیا ہے، وہ لذت پرستی، یعنی خود انسان کا ہم مغم دنیا نہ ہو، لذت پرستی، شہوت پرستی، یہ زہد کے منافی ہے. لیکن اگر انسان دنیا حاصل کر رہا ہے دوسری چیزوں کے لیے، عبودیت و بندگی کے لیے، تو یہ عین زہد عین عبادت ہے. جیسا کہ جناب جو ہے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، خود یہ جو ہے اتنی بڑی حکومت رکھنے کے باوجود روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ جو ہے وہ چٹائی بن کے اپنا جو ہے وہ نان و نفقہ جو ہے وہ حاصل کرتے تھے اور سادی روٹی کھاتے تھے. لہذا یہ سب اختراعات اصلا منافعت نہیں ہے زہد کے، بلکہ یہ معاون ہیں، زہد معاون ہے اختراعات کے.
ایک عورت اپنے شوہر کی جانب سے اظہار محبت کو کتنا پسند کرتی ہے، اور اسلامی نقطۂ نگاہ سے بیوی کے لیے شوہر کی جانب سے اظہار محبت کو کتنی اہمیت دی گئی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت ہی اہم سوال ہے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ اور اسی طرح سے زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت کس طریقے کا ہونا چاہیے. جس دیکھیے اس میں ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ تخلیقی اعتبار سے فرق ہے عورت اور مرد میں، یعنی مرد کی جو تخلیق ہے وہ مختلف ہے کس سے، یعنی عورت سے. عورت کے اندر اللہ نے یہ قدرت دی ہے، عورت کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بچے کو جنم دے سکتی ہے، بچے کو دودھ پلا سکتی ہے مثلا، لیکن یہ صلاحیت مرد کے اندر نہیں ہے. لیکن بالعکس مرد میں کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو مثلا عورت کے اندر نہیں ہے. مثلا مرد کا جو مجسم ہوتا ہے، جو سٹرکچر ہے مرد کا ذاتی طور پہ، وہ عورت کے سٹرکچر سے، عورت کے جسمانی ساخت سے مختلف ہوتا ہے اور بہت ہی سخت ہوتا ہے، بہت ہی دشوار، چونکہ اس کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو بہت سارے امور میں باہر رہنا پڑتا ہے. لہذا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ یہ بہت بھاری بھرکم بوجھ اٹھا سکتا ہے، لیکن عورت کے جسم میں اتنی سخت نہیں ہوتی ہے. لہذا زیادہ جذبہ عورتوں میں پایا جاتا ہے، مردوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، لیکن غلبہ جذبے کا ہی ہوتا ہے. زیادہ تر مہر و محبت اور مہربانی، ہمدردی، بخشش، جود و سخاوت، اس کی پیاسی ہوتی ہے مثلا عورتیں. مرد اگر چاہے تو مرد کے سامنے اگر اظہار بھی نہ ہو، لیکن عورت چاہتی ہے کہ اس کے سامنے اپنا شوہر اظہار کرے کہ اس سے وہ محبت کرتا ہے. عورت جو ہے عشق کی تمنا کرتی ہے، مرد جو ہے وہ شہوتوں کے پیچھے رہتا ہے، لذتوں کے پیچھے ہوتا ہے. مرد جو ہے وہ عورت کو پسند کرتا ہے، پھر اس کا انتخاب کرتا ہے، لیکن عورت اس بات کے لیے ترستی ہے کہ وہ مرد اسے درک کرے اور اس کے ساتھ محبت کرے. یہ فرق ہے جو پایا جاتا ہے. لہذا عشق کا جو رشتہ ہے، محبت کا رشتہ جو ہے میاں بیوی کے درمیان، وہ ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے. لہذا اظہار کرے اس محبت کو. روایتوں میں بھی آیا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 20 میں روایت ہے، یہ بہت ہی پیاری روایت ہے جس کی طرف کم توجہ کی جاتی ہے. فرماتے ہیں قول الرجل للمرأة انی احبك لا يذهب من قلبها ابدا. ترجمہ یہ ہے کہ انسان، یعنی ایک شوہر اپنی زوجہ سے یہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، مجھے تمہارا عشق ہے، یہ بات اس عورت کے دل سے کبھی بھی نہیں نکلتی. وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں رہتی ہے، ہمیشہ اس کے دل میں رہتی ہے. نبی فرماتے ہیں کہ اس کے قلب سے یہ بات کبھی نہیں نکلتی. لہذا اظہار کرنا، یعنی اپنی بیگم کے سامنے، زوجہ کے سامنے اظہار کرے، وہ اس بات کے لیے تڑپتی ہے، ترستی. اسی طرح سے فرماتے ہیں نبی پاک ایک اور حدیث پاک میں کہ کلما ازداد لعبد ایمانا ازداد حب للنساء، جتنا انسان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ انسان کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، اب جو اپنی زوجہ کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہوگا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کا زیادہ درجہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، ایمان میں اس کے اضافہ ہوا ہے۔ اب جو محبت نہیں کرتا اس طریقے سے، اظہار سے کتراتا ہے، یا اس طریقے کا جس طرح نبی پاک تقاضا کرتا ہے شوہروں سے کہ وہ اپنی بیگموں سے اپنی زوجہ کے ساتھ محبت کرے، اگر نہیں کرتے تو ان مردوں کو تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ ایمان میں کہاں پہ کمی واقع ہوئی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سب مردوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے زوجہ کے ساتھ حسن سلوک اور حسن محبت سے پیش آئے۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجعنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.